الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں کہ آج کل ایک مرض بہت عام ہے، حالانکہ اس مرض کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اغتاب عنده اخوه المسلم وان لم ينصره ادركه الله في الدنيا والاخره. اگر کسی کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک راز آؤٹ کر دیا، مجھ کو بھی کچھ ڈاؤٹ یعنی شبہ ہو رہا تھا، اگر غیبت کرنے والا قسم کھا لے کہ یقیناً فلاں کے اندر یہ مرض یا یہ گناہ ہے تو بھی غیبت حرام ہے، اور اگر اس میں وہ مرض اور عیب نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. اگر کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی رسوائی اور برائی بیان کی جائے تو یہ جھوٹا الزام کیا ہے؟ یہ بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں سچے عیب، اس کے اندر بیماری ہو، اس کے اندر وہ عیب ہو، اس کو بیان کرنا. اور بہتان کہتے ہیں کسی پہ جھوٹا الزام لگانا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ان میں یہ عیب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سچ ہے جب ہی تو غیبت ہے، اگر اس میں عیب نہ ہوتا تب تو بہتان ہوتا. غیبت اسی کا نام ہے دوستو کہ کسی میں سچا عیب ہو. اپنے مسلمان بھائی کے سچے عیب کا تذکرہ بھی مت کرو، خود اس مسلمان بھائی سے کہہ دو کہ آپ ایسا کام نہ کیا کریں. غیبت کے حرام ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ کی شفقت، رحمت اور محبت کا عکاس ہے. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بیٹے نمازی نہیں ہے وہ، اور ابا اس کے کان کھینچتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، لیکن اگر لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر آپس میں اس کے بیٹے کا تذکرہ کریں کہ فلاں کا بیٹا بے نمازی ہے تو یہ بات باپ کو اچھی نہیں لگے گی، باپ ناراض ہوگا. تو اسی طرح سے ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کو تو حق حاصل ہے کہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے، ہم ان کے غلام ہیں، یہ مالک اور غلام کا معاملہ ہے. لیکن غلاموں اور بندوں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ آپس میں اللہ کے بندوں کی رسوائی کا تذکرہ کریں. آپس میں ہم لوگ کسی کی برائی نہیں کر سکتے. اسی میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایک بہت بڑے عالم سے اگر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس کی کیا تحقیق ہے، تو بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کا سوال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اس چیز کا سوال نہیں کریں گے. یہ ان دونوں کا درمیان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کون حق پہ تھا کون نہیں تھا، کون کس نے کیا کیا، کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے. لہٰذا ہمیں اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے اپنی فکر کرنی چاہیے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ غلام جو ہے دوسرے غلام کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ کرے بری طرح سے اور اس کی رسوائی کا تذکرہ کرے. اپنے بندوں کی برائی کا دوسرے بندوں سے تذکرہ کرنے کو پسند کرنا یہ دلیل ہے کہ ہمارے ربا کو ہم سے ابا سے بھی زیادہ محبت ہے. جیسے ابا نہیں چاہتا کہ کوئی میرے بچوں کی غیبت کرے، خود چاہے ڈانٹ دے چاہے کان کھینچ لے ان کے، مگر ابا کو پسند نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی جگہ جگہ ریلوے اسٹیشنوں پر یا ہوٹلوں پر یا گھر میں مجلسیں لگائی ہوئی ہیں یا پارٹی اور دعوت پہ جو ہے مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں اور تذکرے کر رہے ہیں. تو ربا کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے بندوں کی غیبت ہو، جس طرح باپ کو پسند نہیں ہے ابا کو پسند نہیں ہے، تو ربا کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے بندوں کے برے تذکرے ہوں. ماں باپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری شفقت اور رحمت اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کی ادھر ادھر برائی نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے بندوں کے ادھر ادھر تذکرے ہوں۔ یہ غیبت کے حرام ہونے کی عظیم 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 دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے غلاموں کی آبرو کا کتنا خیال ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آبرو کا بے حد خیال ہے کہ ہمارے بندوں کو کوئی بے عزت نہ کرے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ آپ نے کبھی کسی انسان کے دم تو نہیں دیکھی نا، لیکن جتنے جانور ہیں ہر جانور کی دم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پائجامہ اور لنگی ہے نا، یہ سب چیزیں نہیں پہن سکتے، اس میں ان میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی شرم گاہوں پر دم لٹکا دی تاکہ جانوروں کی ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ جس اللہ کو جانوروں کی پردہ پوشی کا خیال ہے وہ انسانوں پر کتنی رحمت فرماتا ہوگا۔ ایسے مالی پر دوستوں کو کروڑوں جانے بھی فدا کر دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس کا نقصان متعدی ہو اس کی برائی کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی دین سے گمراہ انسان ہے، گمراہی کا لٹریچر لکھتا ہے، کوئی کتابیں لکھتا ہے، امت کو گمراہ کر رہا ہے، خود ساختہ پودا ہے، کوئی اس کا مربی نہیں ہے، خود ہی ترجمہ پڑھ کے تفسیریں کرنے لگے ہیں، وہ تو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑا علامہ ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علامہ نہیں ہے، یہ زلامہ ہے، یعنی گمراہ کے گھڑے میں گرا ہوا ہے، اور جو اس کی اتباع کرے گا وہی گمراہ ہو جائے گا۔ تو امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو علماء پر فرض ہے کہ اس کے خلاف لکھیں یا اس کے خلاف بیان کریں، تقریریں کریں کہ یہ شخص گمراہ ہے، اس کی کتابیں مت پڑھیں، اس کی باتیں مت سنیں۔ مگر جس کا ضرر متعدی نہیں ہے، یعنی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچ رہا اس کے ذریعے سے، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو لوگوں کو آگاہ کرنا اس کی گمراہی کے بارے میں اور اس کے غلط عقائد کے بارے میں، یہ تو علماء پہ فرض ہے۔ لیکن اگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچ رہا اس کی وجہ سے، اس کی کتابیں مت پڑھیں، تو اس کا ذاتی، یعنی جس کا ضرر متعدی نہیں ہے، یہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا، تو اس کا اپنا ذاتی فیل ہے، تو اس کو تنہائی میں سمجھا دینا چاہیے۔ مثلا کوئی شراب پیتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو تنہائی میں اس کو سمجھا دو کوئی ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ اس کا تذکرہ مت کرو۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت زنا سے اشد کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت مخلوق کا حق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور مخلوق سے بھی معافی مانگے، اور زنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے اگر اس کی اطلاع ہو گئی تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر اطلاع نہیں ہوئی تو جس مجلس میں غیبت کی ہے اس مجلس میں کہہ دیں کہ مجھ سے ناراضی ہو گئی، وہ صاحب ایسے نہیں ہیں، اور اسے اچھے کچھ اس کو پڑھ کر کچھ بخش دیں، تین مرتبہ قل ہو اللہ احد یا کچھ اور پڑھ کر اسال ثواب کر دیں۔ غیبت پر معافی مانگنا اس وقت واجب ہے جب اس شخص کو غیبت کی اطلاع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک شخص کراچی میں ہے، اس نے لاہور والے کی غیبت کی مگر اس کو خبر نہیں ہوئی، تو لاہور والے سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کو اطلاع نہیں ہوئی، لہذا اذیت نہیں پہنچی۔ یہ کس کی تحقیق ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کو کم لوگ جانتے ہیں، ورنہ بعض لوگ نادانی سے خط لکھ دیتے ہیں، ایس ایم ایس کر دیا یا فون کر کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے بھائی جان، میں بہت معافی چاہتا ہوں، بلا وجہ اس کا دل خراب کیا، اور اس کو اور غصہ آتا ہے کہ عجیب دوست ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو جب تک جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ جن لوگوں سے غیبت کی ہے ان لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں بہت نالائق ہوں، مجھ سے کمینہ پن ہو گیا ہے، ان صاحب میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، ہم ان کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، کیا بھائی ہر شخص کے اندر خوبیاں بھی ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دل اچھا ہوگا, اچھے اخلاق والا ہوگا, تو اس کو اچھائیاں نظر آئیں گی دوسروں کے اندر. جس شخص کو اپنی برائیاں نظر آئیں گی, دوسروں کی اچھائیاں نظر آئیں گی. اور جس شخص کو اپنی خوبیاں نظر آئیں گی, دوسروں کی برائیاں نظر آئیں گی. تو جب اپنی نظر میں اچھا ہوا, اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے وہ انسان. جب اپنی اچھائیاں نظر آئیں گی تو اللہ کی نگاہ میں گر گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہے, نالائق سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, اور اپنے اندر عیب ہی عیب نظر آتے ہیں اس کو, تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے بندے سے, اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا پیار کرتے ہیں. تو جس شخص کے اندر یہ خوبی ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کو لوگوں کی اچھائیاں نظر آئیں گی. وہ تو سمجھے گا کہ سب سے کمتر, سب سے خراب, سب سے گٹیا, سب سے روسیا مجھ سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. تو اس کو دوسروں کی اچھائیاں نظر آئیں گی نا. لہذا آپ لوگ بھی اپنے دل صاف کر لینا چاہیے, ہم سب کو اپنا دل صاف کر لینا چاہیے ہر ایک کے بارے میں. چاہے کسی کے اندر 99 اس کے اندر عیب ہوں, ہمیں حکم ہے کہ ایک صفت اس کے اندر اچھی ہے تو ہم اس صفت کو دیکھیں گے اور اس سے فیصلہ کریں گے. ممکن ہے کہ وہ ایک صفت اس کے لیے کافی ہو نجات کے لیے. اور اگر ہمارے اندر ہزاروں اچھی اچھائیاں ہیں, ہمارے اندر صرف ایک یہی برائی ہے کہ ہم دوسروں کا عیب دیکھتے ہیں, تو اسی برائی سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے مخلوق کے بارے میں. بڑا خوش قسمت انسان ہے وہ, بڑا ہی تعلق والا ہے کہ جس کا دل صاف رہتا ہے مخلوق کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان کے بارے میں دل اپنا بالکل صاف رکھتا ہے. تو میرے دوستو, غیبت کا کفارہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی غیبت ہوئی ہے بس یہ کہہ دینا کہ میں بہت ہی نالائق ہوں, اس شخص کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں, دفاع کریں اس کا. ہے نا, اگر آپ سے غیبت ہو گئی ہے تو آپ اس کا دفاع کریں کہ مجھ سے غیبت ہو گئی ہے, اسی مجلس میں جہاں پہ آپ نے اس کی برائی کی ہے, اور اس کو کچھ پڑھ کے بخش بھی دیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کر تمام امت کو بخش دو, اور اللہ سے عرض کر دو کہ اے اللہ, اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو, کسی کی غیبت کی ہو, کسی کو برا بلا کہا ہو, تو اس قل ھو اللہ احد اس کا ثواب قیامت تک, یعنی قیامت کے دن اسے دے دیجئے اور ہماری طرف سے اس کو راضی فرما دیجئے. تو یہ اسلام کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبت کے معافی مانگنا اس وقت واجب ہے کہ جس وقت غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے. لیکن اگر اسے خبر نہیں ہے تو جس مجلس میں غیبت رہی وہیں کہہ دو کہ بھائی مجھ سے نالائقی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں, ان سے زیادہ تو ہم میں عیب ہے, میں زیادہ عیب دار ہوں. ایسا کون بندہ ہے کہ جو بے عیب ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اندر عیب نہ ہو؟ اور 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر اسے بخش دو, اللہ سے دعا کر لو کہ اے اللہ قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا. لیکن اگر اسے پتا چل گیا, مثلاً کوئی آدمی یہاں سے لاہور گیا اور اسے بتا دیا کراچی میں فلاں شخص تمہاری غیبت کر رہا تھا, تو پھر اب معافی مانگنا واجب ہو جائے گا کیونکہ اس کو اطلاع ہو گئی. بتائیے یہ مضمون ضروری ہے کہ نہیں؟ بہت عظیم و شان مضمون ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بگڑی بنا دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ میرے دوستوں ہم نے یہ باتیں بار بار سنی ہوں, لیکن بار بار تذکرہ کرنے سے, بار بار یہ باتیں بیان کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ہو جائے گی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی گئی جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مت مانگو, لیکن جس مجلس میں غیبت کی ہے اسی مجلس میں کہہ دو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کر دیں. کون ہے جو عیب دار نہ ہو؟ ہمارے اندر ہزاروں عیب ہیں, مگر پھر بھی ہم نے بلا وجہ ایک مسلمان بھائی کی آبرو کو نقصان پہنچا دیا. ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, اور آپ سب بھی کچھ پڑھ کر بخش دیں, کیونکہ آپ بھی گنہگار ہوں گے. بھائی جتنے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ سن رہے تھے, اس لیے سب لوگ تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچا دیں, کیونکہ آپ نے غیبت سنی لہذا سب بھی تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر اس کو ثواب پہنچا دیں. اور اگر کسی کا مالی حق مارا ہے تو وہ حق دینا پڑے گا. مثلا کسی کی گاڑی چرا لی تو وہ گاڑی واپس کرنی پڑے گی. کسی کا مال قرضہ لیا پیسہ واپس نہیں کیا, صرف پڑھ کے سارے ثواب کرنے سے وہ مالی حق معاف نہیں ہوگا. جس کی گاڑی چرائی جس کا مال چرایا وہ مر گیا تو اس کی اولاد کو پیسے دینے پڑیں گے, اس کے وارثین کو دینے پڑیں گے. لیکن اگر چرانے والا غریب شخص ہے مجبور ہے وہ نہیں دے سکتا تو ثواب بخشنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو راضی فرما دیں گے. لیکن اگر وہ مالدار ہے پھر بھی کنجوسی کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا تو پھر مال ہر صورت میں دینا پڑے گا, صرف بخشنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا. تو بعض افعال ایسے ہیں جن میں صاحب حق سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ معافی نہ مانگنا واجب ہے. جیسے میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ فرسٹ ایئر میں لڑکے کا کسی لڑکی سے غلط معاملہ نامناسب بے حیائی کا کام ہو گیا تو بعد وہ اللہ والا بن گیا, توبہ کر لی, کسی شیخ سے مرید ہو گیا, تو اب لڑکی سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ معافی نہ مانگنا واجب ہے, کیونکہ اس سے اس کو اذیت پہنچے گی, تکلیف ہوگی, شرم حیا آئے گی, اور مسلمان کو اذیت پہنچانا حرام ہے. اگر یقین نہ آتا ہو تو میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا اس بات کو تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جس نے نامناسب حرکت کی اسے معافی مانگ کر کے دیکھو. فرمایا کہ ایسی پٹائی کرے گا ڈنڈے مار کے دوڑا دے گا وہاں سے. یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ وہی لڑکی جس سے نامناسب حرکت ہوئی اس کے بچے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب اس سے جا کر معافی مانگ رہے ہیں. کتنا سخت فتنہ ہے, یہ اسلام کی حقانی ہونے کی دلیل ہے. ورنہ کوئی بوڑھی خاتون سے کہے کہ جب ہم تم کلاس فیلو تھے تو آپ کے ساتھ مجھ سے کچھ گستاخی کچھ ناراضگی ہو گئی تھی, مجھ کو تکلیف پہنچ گئی تھی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی اس وقت. تو اسلام کے حقانی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو اپنا حق رکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں سب معاف, کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو غیبت زنا سے اشد اس وجہ سے ہے کہ غیبت کا معاملہ حقوق العباد سے ہے. جب تک مخلوق معاف نہیں کرے گی معاف نہیں ہوگا. اور زنا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ سے رو رو کر معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ غلطی ہوئی اس کی اصلاح کی بھی دعا کرے کہ یا اللہ میری بے حیائی کی وجہ سے اس کی جو حیا ختم ہوئی ہے, ہماری بے حیائی سے آپ کی جس مخلوق کی حیا ختم ہوئی ہے تو ہمیں بھی معاف کر دیجئے اور ان کو بھی معاف کر دیجئے, ہمیں بھی ولی اللہ بنا دیجئے اور ان کو بھی ولی اللہ بنا دیجئے, ہمیں بھی تقویٰ دے دیجئے اور اس کو بھی تقویٰ دے دیجئے, تاکہ آئندہ جو گناہ کرے اس کا وبال میری گردن پر نہ آئے. زنا میں صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو مگر اس کی تفصیل کے ساتھ معافی مانگو کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور گناہوں کے نقصانات لازمہ اور نقصانات متعدیہ دونوں کی اپنی شان کرم کے شایان شان تلافی فرما دیجئے. یعنی ہر گناہ سے میری حیا جو بے حیائی سے تبدیل ہوئی اور میری شرافت غیر شرافت سے تبدیل ہوئی, میرے تقویٰ کی جو بریک میں جو یعنی لوزنگ پیدا ہو گئی ہے اب دوبارہ ہمیں پھر ہمت اور مضبوط بریک عطا فرما دیجئے, اور میرے ذریعے جن لوگوں کو گناہ کی آیتیں پڑ گئی ہیں ان کے گناہ کا وبال میرے سر پر نہ آنے دیجئے. اپنی رحمت سے نقصانات متعدیہ کی تلافی فرما دے, یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا ہے, جن کو میں نے بے حیا بنایا ہے, یا جن کو میں نے کوئی گناہ کا کام سکھایا ہے, یا میں نے کوئی ٹی وی لگا کے رکھ دیا ہے, یا کسی کو میں نے غلط طریقے سے انٹرنیٹ استعمال کرنا سکھا دیا, یا میں نے موبائل کسی کو غلط طریقے سے استعمال کرنا سکھا دیا, تو یہ جتنے بھی نقصاناتیہ متعدیہ ہیں کہ ان کی وجہ سے اے اللہ جن جن مخلوق کو میری وجہ سے نقصان پہنچا ہو اور برے راستے میں لگ گئے ہوں اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اور اپنے تقویٰ کے لیے بھی دعا کریں اور اس کے تقویٰ کے لیے بھی دعا کریں. دعا بڑی زبردست ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں سے جو نقصانات لازمہ ہماری ذات کو پہنچے. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو پہلے اس اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ دعا عجیب دعا ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے سکھائی کہ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو مجھے نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کر دیجئے. یعنی ہمارے اندر جو غیر شرافت و بے حیائی کا جو مادہ پیدا ہوا اس کو شرافت و حیا سے بدل دیجئے. دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر رفتہ رفتہ اس کی حیا بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ تمیز بھی نہیں کرتا ہے نا. جہاں تقاضا گناہ کا ہوگا چاہے کوئی بھی سامنے ہو اپنا وہ تقاضا پورا کر لے گا. تو یہ کیا ہے, یہ بے حیائی کی وجہ سے شرافت ختم ہو گئی ہے اور بے حیائی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو گناہ کی وجہ سے اے اللہ میرے اندر جو حیا کا مادہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو حیات میں تبدیل فرما دیجئے, حیا میں تبدیل فرما دیجئے, اور آئندہ کے لیے ہمیں عزم اور تقویٰ نصیب فرما دیجئے. کیونکہ بار بار گناہ کرنے سے تقویٰ کی جو بریک ہے اس میں لوزنگ آ جاتی ہے. ایک انسان ہے کہ بار بار گناہ کرتا ہے, بریک یہاں لگاتا ہے تو 10 میٹر بعد جا کے اس کی گاڑی رکتی ہے. تو کیا ہوا, اس کی تقویٰ کی بریک میں لوزنگ آ گئی ہے جس کی وجہ سے بریک فیل ہو جاتی ہے. تو ہمارے تقویٰ کے بریک کو پھر سے ٹائٹ اور رائٹ کر دیجئے تاکہ دوبارہ ہماری موٹر کسی پر سائٹ نہ مارے. آج آپ کو کیسا سائٹ بزنس بتا رہا ہوں. گناہ کے 2 قسمیں ہیں, ایک تو لازمہ اور ایک متعدیہ. لازمہ یعنی اپنی عادت خراب کی, اور متعدیہ یعنی دوسرے کی عادت بھی خراب کی. تو اس کو گناہوں سے بچنے کے لیے ساری زندگی شدید مجاہدہ کرنا پڑے گا. ایک دفعہ بھی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص سے ایک دفعہ بھی بے حیائی کا گناہ ہو جاتا ہے توبہ بھی کر لے گا لیکن اس کے وساوس سے چھٹکارا نہیں ملے گا. یہ پوری زندگی اس کو مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک گناہ کرنے کے بعد اس کی عادت اس گلی سے گزرنے والے کی سی ہو گئی. لہذا ساری زندگی مجاہدہ اٹھائے اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ گناہ کیا یا اللہ ان کو بھی ولی اللہ بنا دے, اور ایسا نہ ہو کہ میری ڈالی ہوئی گناہ کی عادت وہ آگے بڑھائے اور تمام وبال میرے سر پر آئے. حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی پان کی دکان یا جنرل اسٹور پر یا سپر مارکیٹ پر کوئی ٹیلی ویژن لگاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ آئیں, تب اس ٹیلی ویژن کو جتنے آدمی بھی دیکھیں ان سب کو الگ الگ جتنا گناہ ملے گا وہ سب ملا کر ٹیلی ویژن رکھنے والے کے سر پر لادا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں جب ہم کسی کے گناہ کی طرف جاتے ہیں یا گناہ کے کام سکھاتے ہیں یا برائی کسی کو سکھاتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ یہ گناہ چلتا جائے گا, سیاح جاریہ بنتا جائے گا ہمارے لیے. تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے, ایک سیاح جاریہ, ہمارے گناہ چلتے جائیں گے. ہم نے کسی کے ساتھ گناہ کیا اور اس نے پھر اس کی عادت خراب ہو گئی, اس نے آگے گناہ کیا. ہم نے کسی کو پردے کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی جس کا دل اچاٹ ہو گیا اور پردہ نہیں کرتے, اب اس کے کیا ہوگا, بدگمانی پھیلے گی اس کے دل میں اور یہ گناہ آگے بڑھتا جائے گا. کسی کو ہم نے غلط طریقے سے موبائل استعمال کرنا سکھا دیا تو یہ گناہ اس کے سر پر آئے گا کہ جس نے یہ سب چیزیں اس کو سکھائی ہیں. اگر کسی نے ایک دفعہ بھی گناہ کر کے کسی انسان کی عادت خراب کی پھر وہ اس عادت کی بنا پر آگے گناہ کرتا ہے تو ان سب کے گناہوں کا وبال اس ظالم پر آئے گا جس نے اس کی عادت خراب کی. دوسری حدیث مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ من اغتاب عندہ اخوہ المسلم وان لم ینصرہ ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. کسی کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے اور اس کو طاقت ہے کہ اس کو روک دے, طاقت ہے ہمت ہے کہ اس کو روک دے کہ خاموش ہو جاؤ, میں مسلمان کی برائی سننا نہیں چاہتا، لیکن اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اس کو وجاہت کی وجہ سے، یا اس کا کردار ایسا تھا کہ اگر وہ بولتا تو لوگ خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع نہیں کیا، وہ خاموش رہا اور سنتا رہا، اس نے اپنی طاقت کو استعمال نہیں کیا، اسے روکا نہیں، غیبت سنتا رہا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ محدثین نے ادراکہ کی شرح کی ہے، ای اخذہ اللہ فی دنیا والآخرہ، کہ دونوں جہاں میں اس کو رسوا کرے گا۔ اس حدیث کو پھر سن لیں کہ جس کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو رد کر دے، کہہ دے کہ بھائی ہمارے سامنے غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے، آپ مجھے کیوں حرام کام میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کسی ولی اللہ کا تذکرہ کریں، کسی بزرگ کی بات سنائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی بات سنائیں، اگر یہ اس کو غیبت کرنے سے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کو جزا دیں گے، لیکن اگر وہ طاقت ہونے کے باوجود نہیں روکتا، غیبت سنتا رہتا ہے، تو اس کا کان مجرم ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہاں میں اس کو پکڑے گا۔ محدثین نے اس کی شرح کیا کی ہے کہ ای اخذہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہاں میں اس کی رسوائی ہوگی، اس لیے بعض بزرگوں نے یہ شرط لگائی کہ مجھ سے دوستی کی بنیاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب میری مجلس میں آنا تو کسی کی برائی مت کرنا۔ تو دوستو، اگر کسی میں غیبت کرنے والے کو روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے، اور اگر کوئی تلوار یا خنجر کوئی بندوق نکال لے تو مار دوں گا اگر تو نہیں سنے گا، تو مجبوراً بیٹھ جاؤ، مگر ایسا کوئی، یعنی بہت کم واقعہ ایسا ہوتا ہے، بہت کم شاد و ناظر ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ غیبت نہ سننے میں کوئی تلوار نکال لے یا بندوق نکال لے، ورنہ عام حالات میں یہی حکم ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ ورنہ اتنا ہی کہہ دو کہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، بھائی نرمی سے سمجھا کر کہہ دو کہ بھائی مسلمان ہیں، ان میں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں، لہذا ان کی برائیاں مت کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو اور وہ بخش دیا جائے، اور اللہ کی نظر میں ہمارا آپ کا کوئی عمل قابل گرفت ہو اور وہ قابل عذاب ہو جائے، پھر تب کیا ہوگا۔ تو دوستو، اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں جزا عطا فرمائیں گے، اگر ہم مسلمان بھائی کا دفاع کر سکتے ہیں تو ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ آپ نے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت بچا لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائیں گے، اور آپ نے اگر مسلمان بھائی کی عزت پوشی نہیں کی، اس کی دفاع نہیں کیا، تو محدثین نے اس کی شرح فرمائی ہے کہ اخذہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا فرمائیں گے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے غیبت کرتا تو سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے، اور جب وہ اپنی بات ختم کر لیتا تو فرماتے کہ تم غلط کہتے ہو، تمہاری سب باتیں غلط ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، بس وہ بالکل اس کا چھوٹا سا منہ ہو جاتا اور خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، اور زندگی بھر کی توبہ کر لیتا کہ وہ حاجی صاحب سے سامنے کسی غیبت نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ غیبت بھی اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں جو کان کا کچا ہوتا ہے، اگر آپ ایک دو دفعہ ان کو منع کر دیں گے کہ بھئی ہمارے سامنے کسی غیبت نہ کرو، تو پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ہماری دال یہاں نہیں گلے گی، ہم ان کا دل برا نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں، تو ان کو دوبارہ پھر ہمت بھی نہیں ہوگی آپ کے سامنے برائی کرنے کی۔ لیکن آپ جب خاموش بیٹھے رہیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یار مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کو بھی اچھا لگ رہا ہے میری یہ برائیاں کسی کے بارے میں کر رہا ہوں، یہ بھی مزے لے رہا ہے اندر اندر، اور یہ بھی میرے خیالات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جو میرے ذہن میں باتیں ہیں اس شخص کے بارے میں، یہ بھی اندر اندر ہاں 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 کر کہہ رہا ہوگا، اس لیے دفاع نہیں کر رہا، تو پھر اس کو ہمت ہو جائے گی، پھر یہ بار بار آئے گا آپ کے پاس برائیاں کرنے کے لیے، لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے ہمت کر کے اس حدیث پاک پہ عمل کر لیا اور دفاع کر لیا مسلمان بھائی کا، تو پھر آئندہ کے لیے اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ دوبارہ آ کے کہہ سکے۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ایسے سنتے تھے کہ وہ دل میں سوچتا کہ بس آج تو میں نے کامیابی حاصل کر لی، حاجی صاحب سے خوب برائی کر کے ان کا دل اس سے برا کر دیا. لیکن حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری جملہ دیکھیے، جب وہ دیکھتے تھے کہ اب یہ تھک گیا ہے، اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، تب فرماتے تھے کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں سب غلط ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے دوستو. کیونکہ کسی غیبت سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ بات کہہ سکیں، اور اگر ہم یہ بات نہ کہہ سکیں، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم تو مارے جائیں گے. پھر تو ہم نے غیبت بھی سن لی اور پھر ہم نے دفاع بھی نہیں کیا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی بات، لیکن پھر دفاع بھی تو کیا انہوں نے. ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی تو اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم سنیں ہم اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، یا اگر ہمت ہے تو اس کو روک دیں. اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ احتمال معاصیت سے بھی بچو، جہاں شبہ ہو وہاں سے بھی بچنا چاہیے. جیسے کوئی حسین آ رہا ہے یا آ رہی ہے تو احتیاطاً اپنا روٹ بدل لو. معلوم ہے کہ سامنے سے کوئی لڑکی آ رہی ہے یا کوئی حسین لڑکا آ رہا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لو، دوسری طرف چلے جاؤ، ہے ورنہ شیطان اس کے حسن کا اخروٹ تمہارے منہ میں ڈال دے گا. راستہ چلتے ہوئے کوئی حسین صورت سامنے آ جائے تو فوراً راستہ بدل لو، فٹ پاتھ بدل لو. اگر ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لو. اگر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ادھر ادھر سے حرام مزے دل میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ اے اللہ کوشش تو کی تھی مگر پھر بھی نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا، ہم اس پر نادم ہیں، شرمسار ہیں اور استغفار کرتے ہیں، لہذا قبول فرما لیجیے ہمارے استغفار، کیونکہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. ہم نادم ہیں، شرمسار ہیں اور استغفار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. نظر بچانے کی کوشش میں نفس چور نے جو حرام مزہ حاصل کر لیا، اے اللہ ہم اس پر نادم ہیں اور شرمسار ہیں اور ہم استغفار کرتے ہیں، ہمارا استغفار آپ قبول فرما لیجئے کیونکہ آپ ہمارے پروردگار بھی ہیں، پالنے والے ہیں، اور پالنے والا جو ہوتا ہے وہ جلد معاف کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ وہ جس شخص ہوگا جس کے پاس درہم دینار دنیا کی نہ ہو وہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب دنیا میں عبادت کرتا ہے مگر غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا. دیکھا دوستو کتنا بڑا نقصان ہے غیبت کا. کیا لیا غیبت کر کے کسی کی؟ ساری نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی، سارا بینک بیلنس آپ نے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور آپ مفلس ہو گئے، بینک کرپٹ ہو گئے. جتنی بھی نیکیاں تھیں بالکل روحانی طور پہ بینک کرپٹ ہو گئے آپ، اور کچھ بھی نہیں بچا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے حاضر ہوں گے بالکل خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، محنت کی کمائی مفت میں گوائی. حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے کراچی میں کسی آدمی کی غیبت کی کہ جو لاہور میں رہتا تھا، تو اس نے اپنی ساری نیکیاں کہاں بھیج دی؟ کراچی سے لاہور بھیج دی. اگر بھائی بہت شوق ہے تو لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو سمجھاؤ یا خط لکھ دو. خیر خائی آپ کے اندر ہے، اس میں کوئی ایپ دیکھا آپ نے تو اس کو خط لکھ دو، فون کر دو یا خط لکھ کے اس کو بتا دو کہ یہ آپ کے اندر ہم نے ایپ دیکھے ہیں، اور اس کو محبت اور حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دو. جس میں کوئی ایپ سمجھتے ہو اس کو خط لکھ کر سمجھا دینا چاہیے. اگر وہ مخلص ہے تو امید ہے کہ اپنی غلطی قبول کر لے گا، اور اگر قبولیت کی امید نہیں ہے تو خط لکھنا اس کو بتانا کوئی واجب نہیں ہے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سن لیں، عجیب سبحان اللہ. فرماتے تھے کہ میری ریل کے پاس، دیکھیں کتنی احتیاط کرتے تھے ہمارے اکابر، اللہ والوں کتنی احتیاط کرتے ہیں، میری ریل کے پاس کوئی دوسری ریل آ جاتی ہے تو میں دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا. ابھی کون ایسے کرے آج کل بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار بھی جو ہے بیٹھا ہو باہر نظارہ دیکھ کر کرتا ہوگا ہے نا. لیکن نظارے جو ہیں اللہ والوں کو نظارے مڑ کے دیکھتے ہیں. یہ کیسا شخص ہے کہ نظاروں سے یعنی مستغنی ہو گیا ہے, یہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ ممکن ہے, اب دیکھیں حضرت حکیم علوم تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, گناہ نہیں ہے وہاں پہ, امکانات ہیں گناہ کے, امکانات ہیں گناہ کے, ممکن ہے. ان ممکنات کی وجہ سے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اب نظر کی حفاظت فرما رہے تھے. یقینی بات نہیں ہے, امکانات ہیں. فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس ریل میں کوئی زنانہ ڈبہ ہو, ممکن ہے کہ میری نظر ادھر پڑ جائے, دو ممکن. تیسرا ممکن, ممکن ہے کہ ادھر کوئی زبردست ڈیزائن والی حسین ہو یا حسین لڑکا ہو. ممکن ہے کہ نظر ڈالنے کے بعد نفس کی وجہ سے میں نظر نہ ہٹا سکوں. اللہ اکبر. دوستو کتنی احتیاط کرتے تھے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ تفسیر بیان قرآن لکھ رہے تھے تو کسی نے ایک حسین لڑکے کو بھیج دیا, تو وہاں کمرے میں کوئی نہیں تھا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہاں سے اٹھ کے باہر تشریف لے آئے اور ڈانٹ کے فرمایا کہ میری خلوت میں کسی حسین لڑکے کو مت بھیجا کرو, اور فرمایا کہ جو لوگ مجھے حکیم الامت سمجھتے ہیں وہ میرے اس عمل سے سبق لیں کہ جب میں اتنی احتیاط کرتا ہوں تو تم لوگوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے حسین لڑکوں سے بھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سوتیلے بیٹے بھی تھے, لیکن ان کے حسن کی وجہ سے آپ ان کو اپنے پیچھے بٹھاتے تھے. کان یجلس امام محمد فی درسہ خلف ظہرہ مخافۃ عینہ مع کمال تقواہ, کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درس میں پیچھے بٹھاتے تھے. کس وجہ سے؟ مخافۃ عینہ, اپنی نظر کی حفاظت کی وجہ سے, کیونکہ ان کے اندر حسن تھا. پھر جب چراغ میں یہ بھی تحقیق نہیں کی, پوچھا بھی نہیں کہ محمد محمد میں داڑھی آ گئی, چراغ میں جب داڑھی ہلنے لگی تو پھر میں معلوم ہوا کہ اچھا داڑھی تمہاری آ گئی ہے, پھر فرمایا کہ آؤ تم اب آگے آ کے بیٹھ جاؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے قبر کو نور سے بھر دے, ان کے داماد ڈاکٹر ندیم صاحب جب داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی تو اتنی احتیاط کرتے تھے, جب داڑھی مونچھ آ گئی پھر حضرت نے جب ان کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا اچھا تمہاری آنکھیں بھی میری جیسی آنکھیں ہیں, لیکن کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا اپنے داماد کو بھی. حضرت بزر پھول پھول رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں سے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے ان کو. وہ دوستوں یہ تقوا کی باتیں ہیں, اور ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. یہ کتنا فتنے کا زمانہ آ گیا ہے اور اتنا بے حیائی کا زمانہ آ گیا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, اگر فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. کچھ بھروسہ نہیں اس نفس کا, کتنے کتنے برسوں کا تقوا ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ نفس جو ہے ایسا تیر چلاتا ہے, ایسا تیر چلاتا ہے جو دشمن ہوتا ہے تو وہ تو پہلے اپنا سٹینس لیتا ہے, پھر اپنا یعنی ٹارگٹ بناتا ہے, پھر جو ہے گولی چلاتا ہے. نفس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین, اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کیجیے. یعنی جس طرح سے انسان پلک جھپتا ہے نا, اللہ اس مقدار کے برابر بھی ہمیں نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. کیونکہ ابھی انسان کے اندر ایمان ہے, ایک پل میں ایسا کوئی جملہ کہہ دیا وہ کافر ہو جاتا ہے. ابھی متقی پرہیزگار ہے, اور ایک لمحے کے لیے کوئی اس نے حسین شکل دکھا دی یا موبائل نکالا اس میں کوئی گندی فلم دکھا دی, ڈرامہ دکھا دیا, جو کوئی حسین تصویر دکھا دی, تو کیا ہوا؟ پہلے تو وہ موجب رحمت تھا, اب وہ مورد لعنت ہو گیا. اب اس پہ لعنت برس رہی ہے بدنظری کرنے کی وجہ سے. تو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی اپنے رحمت سے ہمیں پوری طور پہ جتنے بھی یہ بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں خاص طور پہ جو غیبت کی بیماری ہے اللہ تعالی اس سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حریص علیکم, کہ اے کافروں میرے نبی تم پر حریص ہیں لالچی ہیں مگر تمہارے جیب کا لالچی نہیں ہے. تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم, میرا نبی تم پر حریص ہے مگر تمہارے مال اور دولت کا حریص نہیں ہے. حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم, تمہارے ایمان پر اور تمہاری حالت کی درستگی پر حریص ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. میرے نبی کی یہ رحمت تو کافروں کے لیے ہے لیکن مومنین کے لیے تو ان کی کچھ اور ہی شان ہے. فرماتے ہیں وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف کے معنی کیا ہے؟ امت کو نقصان دینے والے اعمال کو حرام فرمانا. رؤوف کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا رأيتم الذين يعملون عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول كليهما, کہ جب تم دیکھو کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں قوم لوط کا عمل کر رہے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے زمانے کی بدفعلیاں ہو رہی ہیں تو فاعل کو بھی قتل کرو اور مفعول کو بھی قتل کرو. لیکن اسلامی حکومت اس کا کام کرے گی, عام لوگوں کو اختیار نہیں دیا جائے گا ورنہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. اسلامی حکمرانوں کے اوپر ہے کہ وہ یہ قانون لاگو کریں, عام لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اس لیے اگر فائدہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا حکم کیوں دیتے؟ تو آیت بالمؤمنین رؤوف الرحیم, رؤوف رحیم سے مقدم ہے, ہے نا, پہلے رؤوف ہے پھر رحیم ہے. تو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رؤوف رافت سے ہے, رافت کے معنی دفع مضرت, یعنی میرا نبی امت کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے دور رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو جتنے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمائے ہیں یعنی جن چیزوں سے منع فرمایا ہے تو سمجھیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھائیاں ہیں وہ اس کو عام کیا جائے, اس کا حکم دیا جائے, اور جو برائیاں ہیں اس کو منع کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اس میں 100% دوستو رحمت ہی رحمت ہے. اللہ اکبر. تو دفع مضرت ہو گیا یعنی میرے نبی امت کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے دور رکھتا ہے, چاہے جسمانی تکلیف ہو یا روحانی. یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, آنکھ دکھنے لگی, تو آپ نے فرمایا کہ اے علی آج کل کھجور مت کھاؤ کیونکہ کھجور گرم ہوتی ہے, تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. تو یہ پرہیز بتانا یہ کیا ہے؟ یہ دفع ضرر ہے, نقصان کی چیز سے امتی کو ایک نبی بچا رہا ہے. سبحان اللہ. اور رحیم کا معنی رحمت سے ہیں, رحمت سے مراد جلب منفعت, دفع مضرر مقدم ہے, نقصان کو دور کرنا پہلے ہے اور نفع حاصل کرنا بعد میں ہے. جیسے کہ میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. تو لا الہ کیا ہے؟ یہ ہے دفع ضرر, جو چیزیں ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں وہ لا الہ میں شامل ہیں, پہلے اس کو دور کرو پھر الا اللہ, یہ جلب منفعت ہے, یعنی ہم اس سے پھر فائدہ حاصل کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی ذات مل جائے گی جب ہمارے دل لا الہ کی برکت سے پاک ہو جائیں گے غیر اللہ سے, تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا کہ اللہ ہی اللہ پھر ہمارے قلب میں ہوں گے, اللہ ہی اللہ ہوں گے. تو باطل خدا پر ایمان لانے سے تمہارے ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا. تو کلمے میں لا الہ مقدم ہے کہ غیر اللہ سے دل مت لگاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں, پہلے غیر اللہ کو نکالو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب, خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا. غیر اللہ سے جان بچاتے رہو اللہ سے چپکاتے رہو, یہ حاصل ہے کلمے کا. سبحان اللہ, عجیب جملے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ. کہ لا الہ الا اللہ کا یا عاشقانہ ترجمہ شاید ہی کہیں ملے، شاید غیر اللہ سے جان کو چھڑاتے رہو، اللہ سے دل کو چپکاتے رہو، غیر اللہ سے جان کو چھڑاتے رہو، اللہ سے دل کو چپکاتے رہو، کلمے میں دفع ضرر کو مقدم کیا گیا ہے۔ عمر شیخ رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ غیر اللہ سے جان کو چھڑانا اور الا اللہ اللہ سے جان کو چپکانا، ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون یہی ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہے کہ مجھے اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے، تو اس کو حاصل ہی نہیں ہوا ایمان کا، ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے غیر اللہ کی نفی کر دی، لا الہ، لا لنفی الجنس، جتنے بھی جنس ہیں، کتنے غیر اللہ کے جتنے بھی جنس ہیں، سب جنسوں کی نفی کر دی، لا الہ الا اللہ، بس اللہ ہی اللہ میرے دل میں آ جائے۔ جب انسان نے نفی کر دی تمام غیر اللہ کی، تو جب بھائی غیر نہیں ہے تو دل میں پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے دل کی دو حالتیں ہیں، یا تو اس میں غیر ہے یا اس میں اللہ ہے۔ جب غیر نہیں ہے تو اللہ ہی اللہ ہے، جب اللہ ہے تو پھر غیر نہیں ہے، ہے نا؟ تو لا الہ اسی چیز کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ اسی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ روزانہ ایک تسبیح، تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لینی چاہیے۔ اس نیت سے پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، روزانہ کا معمول بنائیں، چلتے پھرتے جب موقع ملے بس تسبیح اٹھائی اور بس پڑھنا شروع کر دیا، ہاتھ میں تسبیح لیں، جب تسبیح ہاتھ میں آئے گی خود بہت دل چاہے گا کہ بس اللہ کا نام لوں میں، ہے نا؟ بڑے بڑے پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا تسبیح کے ساتھ تو کہا کہ حضرت آپ کیا ضرورت ہے آپ کو تسبیح کی، آپ تو ماشاء اللہ یعنی اللہ کو پا گئے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ جس کی برکت سے اللہ ملا ہے اب اس کا ساتھ چھوڑ دوں کیا؟ ہیں ذکر کی برکت سے دوستو انسان کا جو قلب روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے غیر اللہ سے، جتنی بھی دل کے اندر گندگیاں ہیں اللہ تعالی ان سب گندگیوں ہمارے دل کو پاک فرما دے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ دعا میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے گناہوں کے نقصانات لازمہ، یعنی وہ نقصان جو مجھے میری ذات یعنی مجھے پہنچے ہیں، میری ذات کو نقصان پہنچا ہے گناہوں سے، جو بھی گناہ کیا ہے میں نے، میری ذات کو نقصان پہنچا ہے گناہوں سے، یا میری ذات سے میرے گناہوں کے نقصانات متعدیہ دوسروں کو نقصان پہنچا ہے میری وجہ سے، کوئی میری کسی حرکت کی وجہ سے، کوئی بری حرکت تھی دوسرے نے کاپی کر لی، اس نے آگے سکھا دیا کسی کو، تو کیا ہوا یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ تو اے اللہ میری وجہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، اس کی تلافی فرما دیجئے، میرے اندر جو حیا کا مادہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا اللہ اس کو دوبارہ لٹا دیجئے، مجھے حیا در بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں مشقت کرنی چاہیے، اسلام کے حق ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اسلام دفع ضرر کو مقدم رکھتا ہے، جو چیز ہمیں نقصان کرتی ہے ہمیشہ اسلام نے اس کو مقدم رکھا ہے۔ اس کے بعد جب فیلڈ بالکل ہموار ہو گئی پھر اسلام نے کہا کہ لو اب اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بھائی آپ نے اگر کسی کھیت میں پودے اگانے ہیں تو پہلے اس کی جتنی جاڑی بوٹیاں ہیں، کانٹے ہیں، ان سب کو ختم کریں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دفع ضرر ہے، نقصان والی چیزوں کو آپ ختم کر رہے ہیں، خالی کر رہے ہیں، اس کے بعد تو آپ وہاں پہ کھیتی اگا سکیں گے، گندم اگا سکیں گے، ہے نا، آم کے درخت لگا سکیں گے، سیب کے درخت لگا سکیں گے۔ لیکن جب تک وہ نقصان دہ چیزیں وہاں پہ ہیں تو آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بڑا عجیب قاعدہ ہے یہ، جس چیز سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے پہلے نقصان دہ چیز ختم کریں، اپنی جو سستی ہے اپنی کاہلی ہے اس کو انسان پہلے ختم کریں، پھر جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے گا. کسی کو سنکیا زہر کھانے کی عادت ہے تو پہلے زہر سے بچایا جاتا ہے نا، زہر چھوڑ دے گا تو سوکھی روٹی سے بھی تندرست ہو جائے گا، بلکہ بریانی کھانے والوں سے بھی اچھا وہ ہٹا کٹا تگڑا ہو جائے گا، لال ہو جائے گا. مزدوروں کو دیکھ لو ٹماٹر کی چٹنی روٹی کھا کر کیسے لال رہتے ہیں، اور مالداروں کو دیکھ لو کہ بریانی اور پلاؤ کھا کر بلغم کا مادہ بڑھا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشقت میں پیدا فرمایا ہے. آج کل جو یہ دل کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں یہ ایئر کنڈیشن اور آرام کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ محنت نہیں ہے نا، پیٹ اور زبان وہی ہے، مرغ پلاؤ بریانی کھانے کی عادت ہے مگر محنت کی عادت نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. آج ہم مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارا آسانی سے گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے. قابدین کے معنی ہیں مشقت، اور قابدین کے معنی ہیں جگر. تو جو مشقت میں رہے گا اس کا جگر بھی صحیح رہے گا. جو لوگ مشقت زیادہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے زیادہ ہیں، دوڑتے زیادہ ہیں، وہ مکھن انڈے بھی کھا لیں تو جل کر خاک ہو جاتے ہیں، ان کی مشقت ان کی چربی سے اعلان کرتی ہے کیا، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. اب بیماریاں اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ آرام زیادہ ہے مشقت کم ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں کہ مشقت اب کم ہو گئی ہے. اب گھر کی خواتین ہیں، تین تین ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، کپڑے دھونے کی ماسی الگ رکھی ہے، برتن کی ماسی الگ ہے، جھاڑو پوچھے کی ماسی الگ ہے، اسی کا کپڑے کرنے کی ماسی الگ ہے. تو بھائی تم کس کام کی ہو، تو نے مشقت اٹھا چھوڑ دی ساری، تو بیماریاں موٹاپا جتنی بیماریاں ہیں وہ سب جمع ہو رہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے اندر دوستوں محبت تھی، محبت سچی محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کیا محبت تھی. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، ان کے اندر ایسی محبت تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے، صحابی نہیں تھے، اتنا دل تڑپتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، شام میں رہتے تھے، قرن میں رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہنا، مرتے دم تک اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے ہو، مرتے دم تک. اللہ اکبر، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں خواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، یہ اچھی تمنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ ہے بیداری کی اتباع. بیداری کی اتباع، جس کو بیداری کی اتباع نصیب ہو جائے تو وہ سمجھو کہ بہت بڑا عاشق رسول ہے وہ. اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بعد میں اویس قرنی کے پاس جب جاؤ، جب ملاقات ہو تو اس سے دعا کرانا. تو ان کو بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ والدہ کی خدمت کرتے رہنا، اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کو سرانکوں پہ رکھ کر عمل کر کے دکھا دیا. ان کو معلوم تھا کہ اتباع کا نعمت بدل نہیں ہے، زیارت کا نعمت بدل ہے، دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں ہو جائے گا، لیکن یہ اتباع اگر نہیں کی تو میرا کیا حال ہوگا. پھر فرمایا کہ دیکھو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اتنے اونچے درجے کے صحابی نہیں تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درجے کے صحابی نہیں تھے، لیکن بہرحال صحابی تو تھے نا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی اگر ہو سکے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو. اللہ اکبر, کیا جگر کا کیا جگر, اور کیا کیا عرض کرے کہ اگر شیخ منع کر دے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو. اللہ اکبر, ان کے اندر کیا اتباع تھی دوستو, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی میرے سامنے آنے سے, تو یہ نہیں کہ مدینہ شریف کے آس پاس چلے گئے, وہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے اور پوری زندگی وہیں گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے. وہ صحابی تھے, پوری زندگی وہیں گزاری اور پھر صحابہ کرام نے ان کو چڑھایا بھی نہیں, طنز بھی نہیں کیا, بلکہ اتنی محبت تھی ان کو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اپنے آقا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب معلوم تھا کہ یہ صحابی ہیں تو ملک شام میں جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. ایک صحابی گئے ملک شام میں ان سے ملنے کے لیے, ان سے پوچھا کہ اے وحشی یہ مجھے قصہ سناؤ, کیا قصہ تھا جو آپ نے شہید کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو. تو پھر فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی مجھے عطا فرما دیا کہ میں نے مسلمہ قذاب کو بھی قتل کر دیا. برحال تو وہ یہ حضرات کے اندر ان کے اندر ایسی اتباع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرما دی تو مرتے دم تک اسے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. یہ آج ہماری کیا حالت ہے میرے دوستو, نقل بھی کر لیں ہم تو اس سے بھی اللہ ہمیں اثر عطا فرما دیں گے. صحابہ کرام کو اللہ نے ایسا گہرا علم عطا فرمایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے رب جو ہیں وہ ہنستے بھی ہیں. اچھا, اس سے پہلے ایک بات حضرت کی معلومت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا تو یہ کتنا بڑا ان کے اوپر رنج اور صدمہ اور غم پہنچا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیے تو حضرت وحشی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ایسا ہوا کہ آپ نے چیز کو برداشت نہیں فرمایا. تو فرمایا کہ اگر اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے گنہگار ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا. دنیا میں آپ نے فرما دیا اسے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو, تو قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آلات کا علم ہوگا اور بتایا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خفا کتنے ناراض ہوں گے, ہمیں دور پھینک دیں گے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اس چیز کو برداشت تکلیف کو برداشت نہیں کیا تو آپ کے اندر یہ خیر خواہی کا مادہ ہے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم دامن پکڑ لیں گے اور یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا, ہم مصیبت میں ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے, کیونکہ آپ کے اندر یہ خیر خواہی اور بھلائی کا مادہ ہے, ہے نا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور اتباع کے ساتھ نصیب فرمائے. باتیں تو ہم یہ بار بار سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں, لیکن میرے پیارے دوستوں عمل ہے اصل چیز, اگر ہمیں ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی بن جائے گی, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کیا ہنستے ہیں, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں, اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. اب صحابہ کرام نے اس کی تفصیل نہیں پوچھی, صرف اتنا پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. فرمایا کہ اس زمانے میں کوئی عقل والا آدمی ہوتا وہ کیفیت پوچھتا, کس طرح ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ, کیسے ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ صحابہ کرام کی علم کی گہرائی کا نظر لگا سکتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے, اس کی صفات بھی غیر محدود ہے, ہم اپنے یعنی محدود عقل کے احاطے میں نہیں لا سکتے. تو بس اتنا پوچھ لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں, فرمایا کہ ہاں بالکل ہنستے ہیں, اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے کسی کو. پھر صحابہ کرام نے کیا کہ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے, پتہ نہیں کون سے عمل پہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے قیامت کے دن اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے, ہے نا. تو اس لیے بس عمل کرتے رہیں, تو عمل کرتے رہیں, چھوٹا چھوٹا نیک عمل ہو اس کو بھی کرتے رہیں. اللہ کو پتہ نہیں کس عمل پہ ہم پہ رحم آ جائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی دوستو حقیر نہ سمجھو. اہتمام کے ساتھ بیت الخلاء جانا, نکلنا, کھانے سے پہلے سر ڈھکنا ہے نا, اور ہاتھ دھونا, دسترخوان بچھانا, یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, اس کو زندہ کرنی چاہیے اپنے اندر, اپنے گھر والوں کے اندر, بچوں کے اندر. سب سے پہلے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے, بڑوں کو ہم شروع کریں. اور جب دعائیں پڑھیں تو بلند آواز سے دعائیں پڑھیں تاکہ بچے سنتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے سنت کا نور گھر میں داخل ہوگا اور پھر اندھیرے ظلمات جھٹتے جلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے. اور ہمارے دوست بہت بیمار تھے, حنیف بھائی, وہ ان کا انتقال ہو گیا, جوان تھے وہ بھی. اللہ تعالی ان کی بخشش بے حساب فرما دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیسی زندگی تھی پہلے ان کی, زندگی بالکل اللہ سے دور تھے وہ, لیکن بزرگوں کی صحبت کی برکت سے زندگی ایسی بدل گئی ان کی کہ ماشاءاللہ باشرہ ہو گئے, ٹخنے کھل گئے, سنت کا لباس آ گیا, اللہ والے بالکل بن گئے. ایسے اچھے, اتنے اچھے دل والے انسان تھے وہ. جب بھی ملاقات کرتے تھے بڑی محبت سے ملاقات کرتے تھے. جب وہاں بیمار تھے, ہاسپٹل میں, آئی سی یو میں تھے, تو بار بار اپنے موبائل سے مجھے میسج کرتے, بس دعا کرنا کہ بس اللہ خوش ہو جائے, مجھے اللہ بچا لے, مجھے اللہ تعالی رحم کر دے, یہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ تکلیف ہو رہی ہے. تو میں ہمیشہ اس کو یعنی تسلی دیتا تھا, گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. بس بہتر جو ان کے لیے ہے اللہ وہی کرتے ہیں, بہتر یہی تھا ہے نا. حضرت عبداللہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ایک اعرابی آئے تو آپ کے بیٹے کو انہوں نے اسی طرح سے یعنی تعزیت کی کہ آپ یہاں صبر کریں, دنیا میں صبر سے اللہ آپ کو مل جائیں گے, آپ کے والد جہاں گئے ہیں وہ بہتر جگہ ہے, ان کو اللہ وہاں مل جائیں گے. وہ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ایک, آپ کے والد گئے ہیں, آپ صبر کیا, صبر سے اللہ آپ کو دنیا میں مل گئے, ان کو آخرت میں اللہ مل گیا, تو فائدہ ہے فائدہ, اچھی جگہ گئے ہیں وہ. برحال ایک دوستی اور ایک ساتھ رہتا ہے تو اس سے جدائی میں غم ہوتا ہے, عارضی غم ہے وہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہم نے واپس جانا ہے, ہے نا. عارضی طور پہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور پھر ہم سب نے اللہ اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے, اللہ سے گھبرانے کی کیا بات ہے, ہے نا. حضرت امام احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کہو کہ بس مر کے ہم مرنا, ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے مر کے. کہو کہ نہیں, موت جو ہے یہ قسم کا پل ہے, اس پل کو ہم کراس کرنا ہے ہمیں اللہ سے ملنے کے لیے. وہی کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا محبوب جو ہے اس ندی کے اس پار رہتا ہے تو اس میں پل ہے, پل کراس کر کے جانا پڑے, اور کوئی راستہ تو ہے نہیں. ندی میں کودو گے تو وہیں ڈوب جاؤ گے تم, ہے نا. نہ سنم ملے گا, نہ محبوب ملے گا, اور تمہاری جان بھی جائے گی. تو ہمارا محبوب کو ملنے کے لیے یہ موت کا پل بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس سے تمام جتنی بھی بشر دنیا میں آئے ہیں, اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, وہ بھی اس سے گزر کے گئے ہیں, تو ہمیں بھی اسی سے گزرنا ہے. موت آنی یقینی ہے, لیکن دوستو عبرت حاصل کرنی چاہیے. کوئی بیماری نہیں تھی ان کو, چلتے پھرتے ایک مہینہ پہلے بالکل ہنستے بولتے مذاق کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. جب سے بیماری آئی ہاسپٹل چلے گئے, آئی سی یو میں داخل ہو گئے, پھر پتہ چلا کہ خبر آئی کہ انتقال ہو گیا. عجیب, بس کتنا مختصر زندگی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ گھڑی میں. اس لیے حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ آخرت آ رہی ہے, دنیا جا رہی ہے, ہر قدم جب انسان اٹھا رہا ہے تو یہ آخرت کی طرف اٹھا رہا ہے, ہر قدم اس کا چل رہا ہے آخرت کی طرف. یہ سورج کا نکلنا, غروب ہونا, یہ دن کا جو ہے یہ گزر جانا, یہ ہر دن ایک قریب ہو رہا ہے ہماری موت کے. اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کرنی، قضا نمازیں ہیں اس کی فکر کرنی، روزے قضا ہیں اس کی فکر کر لو بھائی، اس کو ادا کر لو. زکوٰۃ نہیں ادا کی، ہماری ماں بہن بیٹیوں نے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو زکوٰۃ ادا کر لو. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جانا ہے اس دنیا سے تو ایسا حالت میں جائیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ ہمارے میرے بندے، تو نے دنیا میں ہمیں مشقت اٹھا اٹھا کے ہمیں خوش کیا ہے، آج تم ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم تجھے اپنی رحمت سے کیسے محروم کریں گے. اس لیے پیارے دوستو، ہمت کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اللہ کو خوب یاد کریں، خوب یاد کریں. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اللہ نے ایک ایک لمحہ ہمیں بہت ہی یعنی یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں. ایک ایک لمحے میں ہم جنت خرید سکتے ہیں، اللہ کی رضا خرید سکتے ہیں. ایک لمحے میں اگر ہم سچی توبہ کر لیں تمام گناہوں سے، ایک لمحے میں ہم یعنی ولی اللہ بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے. ہمت کی بس ارادے کی دیر ہے، ارادہ کر لیا آپ نے، مراد آباد اللہ پہنچا دیں گے. یارو ارادہ تو کرو نا، آپ ارادہ نہیں کرو گے تو پھر آپ بیٹھے رہو گے یہاں پہ، کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں سچی طلب اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. ہمارے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، اللہ اپنی کرم سے مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہمارے قلب کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری استطاعت، ہمارے ہاتھ ہمارے قلب پہ نہیں جاتے. اے اللہ آپ کی قدرت، آپ کا فضل ہمارے قلب تک بھی یا اللہ جا رہا ہے. اے اللہ اپنے فضل خاص کے صدقے میں ہمارے قلب کو پاک صاف فرما دیجیے، غیر اللہ کی گندگی سے دھو دیجیے، اپنے نور سے، تقویٰ سے، خشیت سے دنیا کی بے رغبتی پیدا فرما دیجئے، اور اپنا راغب بنا دیجئے دنیا سے بے رغبتی، اور اپنی طرف راغب بنا دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنا سچا طالبگار بنا دیجئے، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، سب کو اللہ اپنا خاص تعلق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ بے حساب دنیا سے چلے گئے ہیں، بے حساب ان کی بخشش فرما دیجئے، درجات بلند فرما دیجئے. اور جو جو ہمارے دوست ہیں اور جو دوست نہیں بھی ہیں کرونا کی بیماری میں یا اللہ مبتلا ہیں، ان کو صحت عطا فرما دیجئے. بے شمار بے شمار بے شمار ہم سب پہ اپنی رحمتیں، خزانے کو بارش فرما دیجئے، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے. یا اللہ روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، جتنی بیماریاں ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.